السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہمارا 25th جز ہے، اور آج چونکہ الحمدللہ ہم رمضان ہی کے دور سے گزر رمضان ہی میں ہیں اور رمضان روزوں سے ہی گزر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے سامنے آیات بھی وہی آئی ہیں 25th پارے میں سورہ دخان کی، جو ابتدائی آیات ہیں جو کہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسی پر ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں اور کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فائدوں سے نوازے. تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں پہلے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلۃ إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير الف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج ہم 15th روزے میں ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے روزے اور ہمارے قیام اللہ کے نزدیک قبول ہو رہے ہوں، اور 5 دن کے بعد انشاءاللہ ہمارا وہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے جس میں شب قدر ہے، اور جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر کو ہمیں آخری عشرے کی تاخیراتوں میں تلاش کرنا ہے. جیسے کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جو آخری عشرہ ہوتا تھا یا جو تاخیراتیں آنے والی ہوتی تھیں، تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد معذره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ مستعد ہو جاتے، اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتے، اور زیادہ محنت کے لیے تیار ہو جاتے. اور بعض روایت میں ان الفاظ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ تیز آندھی کے معنی، تیز ہواؤں کی معنی، اتنی زیادہ آپ کے اندر شدت اور اتنی زیادہ آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہو جاتی کہ آپ اپنے اس آخری عشرے کو عبادت کے لیے مخصوص کر لیتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے پاس تو کئی ایسے رمضان گزرے ہیں اور کئی ایسی شب قدر ہمارے پاس گزری ہے ہم جس میں موجود تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج ہمارا حال وہ نہیں ہوتا ہے. جبکہ اس رات کا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قسم ہے اس کتاب مبین کے ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ جو رات تھی وہ بہت ہی خیر و برکت والی رات تھی. اس کی خیر و برکت کا کیا کہنا کہ اس خیر و برکت والی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا. یعنی بذات خود وہ رات بھی بہت اہم تھی, اور اس رات کی مزید اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا. پھر اور جو ہم کو احادیث ملتی ہیں شب قدر کے تعلق سے, تھوڑے سے پہلے ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے کہ مختلف اسکالرس نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. کہ شب قدر کے بارے میں جیسے کہ ہم نے رمضان کے تعلق سے پڑھا تھا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, تو سیم اسی طرح سے ہم کو حدیث ملتی ہے لیلۃ القدر کے بارے میں بھی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. متفق علیہ حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, یعنی اوتھینٹسٹی میں سب سے ہائیسٹ لیول اس حدیث کا ہے. اب آپ سوچیں سبحان اللہ کتنی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ کوئی اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ ان راتوں میں کھڑے ہوتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنا بڑا الحمدللہ ریوارڈ دیا گیا, اتنا بڑا درجہ دیا گیا, اور اتنا بڑا اس کا اجر بتایا گیا ہے. اب جیسے ہم نے پہلے رمضان کے تعلق سے بات کی تھی کہ ایمان اور احتساب کیا ہے. ایمان اور احتساب آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو بھی پہلے سمجھا تھا کہ ایمان تو ہم سب جانتے کہ ایمان کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا, اس کے وعدوں پر, قیامت پر, آخرت پر, ساری چیزوں پر یقین ہونا. اور احتساب کیا ہے؟ احتساب کا مطلب ہے کہ اپنے جو بھی پہلے پچھلے جو کام ہو چکے ہیں اس پر شرمندگی, اس پر ندامت, اور اس اپنی غلطی کا احساس, اور زندگی یہ سوچ کے گزارنا کہ مجھے ہر لمحے کا جواب دینا ہے. یعنی انسان سوچتا رہے, غور کرتا رہے کہ مجھ سے اس زندگی میں ایسے کون سے کام ہو رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے, لہٰذا میں ان کاموں کو چھوڑ دوں. یعنی اپنی پوری زندگی وہ حساب کرتے ہوئے گزارے, احتساب کرتے ہوئے گزارے, یہ احتساب ہوتا ہے. سوری. تو یہاں پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا اور وہ بھی ثواب کی نیت سے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں اس سے بڑھ کر آنر میرے اور آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے, تمام مسلمانوں کے لیے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہوں, کہ اگر ہم اپنے پچھلے تمام گناہ معاف کروانا چاہتے ہوں تو وہ تمام گناہ کیسے معاف ہو؟ صرف اس بنا پر کہ اگر ہم روزے رکھتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ, یا پھر اگر ہم قیام کرتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ تو ہمارے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. غفر له ما تقدم من ذنبی, کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر کوئی توبہ کر کے شب قدر کے قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا اچھا موقع فراہم کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ دن, کچھ راتیں ایسی رکھ دی ہیں کہ جس کی بنا پر وہ راتیں بہت اہم ہیں, وہ دن بہت اہم ہیں. حالانکہ دن تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, راتیں بھی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو, راتوں کو مخصوص کر دیا ہے کہ اس میں کی گئی ہماری تھوڑی سی چھوٹی سی عبادت بھی کئی بڑا درجہ رکھتی ہے, اور ہم ان کم اوقات میں عبادت کر کے بہت زیادہ عبادت کا درجہ پا سکتے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے جس میں آتا ہے انس بن مالک, اس کے راوی ہیں, قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد هدركم وفيه ليله خير من الف شهر من حرمها فقد حرم الخير من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. رواہ ابن ماجہ, حدیث صحیح ہے یہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے, جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. پھر ایک اور بات آپ نے فرمائی کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی بات اس میں کہی گئی ہے. اور یہ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آج ہم اس میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ. یہ 15واں روزہ ہے, 5 دن کے بعد وہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. اور یہ سعادت والی رات, یہ مبارک رات, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لیلۃ المبارکہ, اللہ تعالیٰ نے خود اس رات کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے, برکت والی رات. اور برکت کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ برکت اسی لیے اس مہینے کو, چونکہ یہ رات برکت والی ہے, اس لیے اس کو شہر مبارک بھی کہا جاتا ہے. رمضان کے مہینے کو ہم کیا کہتے ہیں, شہر مبارکن, کہ یہ مبارک مہینہ ہے کیونکہ اس میں برکت والی رات ہے. تو یہ برکت والی رات ہے, برکت والا مہینہ ہے, اور اس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر انسان تراویح پڑھتا ہے تو وہ اپنے پچھلے اس کے تمام گناہ سمجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاف کروا لیتا ہے. پھر اسکالرز کہتے ہیں کہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے اور اس کے روزوں میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تراویح کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دیتا ہے. پھر جن لوگوں سے تراویح میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے آخری عشرہ باقی رہتا ہے کہ وہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے ذریعے سے اس تراویح اور روزوں میں جو ان سے کمی ہوئی ہے اس کو وہ پوری کر لیں. یعنی لیلۃ القدر دراصل جو پچھلے 20 دنوں میں کچھ ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی تھی اس کا کمپنسیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں وہ اجر رکھ دیا کہ جس کی بنا پر ہم وہ تمام کمیوں کو پورا کر سکتے ہیں. تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے الحمدللہ, کہ ابھی 15 دن گزر گئے ہیں اور جب 20 بھی دن گزر جائیں گے تو اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے پاس آخری کا وہ عشرہ رہتا ہے جس میں تاقراتیں ہیں, اور ان تاقراتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اور یہ لیلۃ القدر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو لیلۃ القدر کی بھلائی سے محروم رہا وہ تمام بھلائی سے محروم رہ گیا. اب آپ سوچیں کہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسی مبارک رات, ایسی رحمتوں والی رات نازل فرمائیں, اور اس رحمتوں والی اور برکتوں والی رات کو ہم اپنے آپ سے محروم کر لیں. اور یہاں پر جیسے کہ ہم نے سورہ قدر میں پڑھا کہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے. اور ہو سکتا ہے اسکالرس کہتے ہیں کہ 1000 مہینے تو یہاں پر صرف ایک نام کے لیے بتائے گئے ہیں, یعنی ایک فگر کو بتانے کے لیے, کہ بہت زیادہ تعداد بتانے کے لیے. ہو سکتا ہے وہ 1000 سے بھی زیادہ بہتر ہوں. سبحان اللہ کہ اگر ہم اس کو, لوگوں نے اس کو کیا ہے, کیلکولیٹ کیا ہے لوگوں نے, کہ اگر 1000 مہینوں کی عبادت کو ہم کیلکولیٹ کریں تو 83 ایئرس ہوتے ہیں, اس کے 83,000, یعنی اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو کئی اس کے سال بنتے ہیں, 1000 سال, تو 83,000 راتیں یا 83,000 دن ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس کو اس طرح سے کیلکولیٹ کریں کہ کتنے ہمارے روزے, کتنی ہماری زکوٰۃ, کتنے ہمارے ایسے عبادت کے دن ہوتے ہیں, تو اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو ہم تو اتنا کر ہی نہیں سکتے تھے. 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس ہوتے ہیں اس کے عبادت کے. تو آپ اگر سوچیں کہ اگر ہم زندگی میں اپنی شروعات کریں تو بچپن تو ہمارا ایسے ہی گزر جاتا ہے, 10-12 سال ہمارے ایسے ہی گزر گئے, 12 سال کے بعد اگر کچھ شعور پیدا بھی ہوتا ہے تو ہماری عبادتیں ویسی نہیں رہتی. پھر انسان 20-22 سال کا ہوتا ہے, اس کے بعد اس وقت بھی اس کی عبادتیں نوجوانی میں ویسی نہیں ہوتی ہیں جیسی ہونا چاہیے. کہیں اس کو تھوڑی سی عقل آتی ہے تھوڑا عمر گزرنے کے بعد, یا پھر زیادہ پھر وہ عبادت کرتا ہے بڑھاپے میں, پھر بڑھاپے میں اس کے پاس وہ طاقت نہیں رہتی, وہ قوت نہیں رہتی. پھر اتنے سال جو ہماری زندگی کے ہم گزارتے ہیں تو وہ کھانے پینے میں, سونے میں گزارتے ہیں. اگر ایک شخص کو 60-70 سال بھی عمر ملے تو وہ 60-70 سال میں سے 20 سال تو اس کے ایسے ہی گزر گئے سمجھے, 20-25 سال کھانے پینے میں, سونے میں اور بچپن میں. اب بچتے ہیں 40 سال, تو وہ 40 سال کی عبادت, 40 سال میں بھی وہ اور بھی دوسرے اس کے بہت سارے کام ہیں, بزنس ہے, جاب ہے, ساری چیزیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک رات جاگنے سے, یہ ایک رات عبادت کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 1000 سال کے برابر, 1000 مہینوں کے برابر اس کا اجر ہے. تو یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس رات سے کیسے فائدہ اٹھائیں. ہم خود اگر اللہ نہ کرے کہ ہم نادانی کی بنا پر اور اپنی زبردستی کے بیکار کے کاموں کی بنا پر اس رات کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کتنی بڑی بھلائی سے محروم رہ جائیں گے. کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ جو اگر جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آخری عشرے میں وہ اگر حالت حیض میں چلی گئیں, اس بنا پر وہ اپنے آپ کو عبادت سے محروم کر لیتی ہیں, حالانکہ صرف نماز نہیں پڑھنا ہوتا ہے اور روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ باقی کی ساری عبادت تو وہ کر سکتی ہیں. تو یہ آخری عشرے میں جو شب قدر کو ہم کو تلاش کرنا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے, اپنی تہبند مضبوط کر لیتے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں. تو جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے، کیونکہ عربی میں ہم دیکھتے ہیں عربی تاریخیں جو ہوتی ہیں تو اس میں کب سے رات شروع ہو جاتی ہے؟ مغرب کے وقت سے. جب مغرب کے وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اچھا چونکہ ہم نے اپنا دن اور رات بالکل چینج کر لیے ہیں کہ 12 بجے کے بعد تو ہماری رات شروع ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ 12 بجے تک تو ویسے ہی فضول کے کاموں میں، لغویات میں وقت گزارتے ہیں، گھر کے کاموں میں، مزید نئی نئی چیزیں پکانا اور مزید نئے نئے کام کرنا، اور مغرب سے لے کر 12 بجے تک کا وقت ہم ایسے ہی بیکار گزار دیتے ہیں. جبکہ ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ مغرب کے وقت سے، افطار سے ہی ہم کوشش شروع کر دیں، فضول باتوں سے ہم اپنی زبان کو پاک رکھیں، بیکار کی باتیں نہ کریں، بیکار کے کام نہ کریں، اور افطار کے وقت سے ہی ہم دعائیں شروع کر دیں. کیونکہ یہ جو ہماری دعائیں ہوں گی یہ بھی دراصل اسی رات کی عبادت میں شمار ہوگی، شب قدر میں شمار ہوں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری 10 راتیں عبادت کرتے تھے. جیسے ہم نے پڑھا نا ابن قیم رحمہ اللہ کا، جو جب رمضان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ روزہ دار ہوتے ہیں کہ جو صرف تراوی پڑھتے ہیں، کچھ روزہ دار ہوتے ہیں جو آخری کے 10 تاخراتوں کو عبادت کرتے ہیں، اور جو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، جو بہت پائس، بہت متقی، جو اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آخری کی ساری 10 راتیں عبادت میں گزارتے ہیں. تب ہم خود سوچ لیں کہ ہم کو کون سے لوگوں میں شمار ہونا ہے، کیا ہم صرف تراوی پڑھنے والوں میں شمار ہوں جو کہ عام لوگ ہیں، کیا ان خاص لوگوں میں شمار ہم کروائیں اپنا جو کہ صرف تاخراتیں جاگتے ہیں، یا ان خاص الخاص لوگوں میں ہم اپنا شمار کروائیں کہ جو آخری کی تمام 10 راتوں کو عبادت کرتے ہیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ آخری کی تمام 10 راتیں عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے. اور پھر جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود اپنے آپ اکیلے نیک نہیں بن جانا ہے، بلکہ ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے عبادت کے لیے، نیکیوں کے لیے، کہ وہ بھی نیکی اور عبادت میں آگے رہیں. کیونکہ اکیلے نیک بن گئے تو اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے جب تک کہ گھر والے ساتھ میں نیکیوں میں ہمارے ساتھ ساتھ نہ ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس رات میں، آپ دیکھیں کہ یہ رات کیوں اتنی اہم ہے اور کیوں اس میں اتنا اجر بتایا گیا ہے، کیونکہ انسانیت کی بھلائی کا فیصلہ کیا گیا، انسانیت کے فائدے کا فیصلہ کیا گیا، اور انسانیت کو جہالت سے نکال کر، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کی روشنی میں لایا گیا. الحمدللہ اتنا بڑا فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کرنا تھا، اور وہ اس مبارک رات میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن نازل فرمایا. یعنی بہت ہی زیادہ اہم یہ رات ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات جو اتنی اہم ہے وہ کیوں اتنی اہم ہے کہ ایک تو پورا مہینہ، یہ جو مہینہ ہے یہ شہر مبارک ہے، پھر اس شہر مبارک میں یہ آخری 10 دن میں جو 10 راتیں ہیں، 10 راتوں میں سے تاخ راتیں، وہ بہت زیادہ اہم ہیں، اور اس کی اہمیت دراصل قرآن سے ریلیٹڈ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ساری ہماری زندگی کا، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں موجود ہے. تو یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا، اتنا بڑا کام تھا جس کی بنا پر اس رات کو چنا گیا اور اس رات میں پھر قرآن نازل کیا گیا. اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ کون سی رات تھی جب قرآن نازل کیا گیا، تو وہ شیور وہ تو تھی رمضان ہی کی رات، لیکن وہ کون سی رات تھی جس رات قرآن نازل کیا گیا؟ تو اب اس کے بارے میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں اسکالرس کے. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ ایکچولی جو قرآن تھا، اصل قرآن لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل کیا گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، اور یہ پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ بیت العزہ میں نازل کر دیا گیا فرشتوں کے ذریعے سے، معزز فرشتے لے کر اسے اترے، اور پھر اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا قرآن جو ہے دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا. پھر ہم دیکھتے کہ کیا جبریل علیہ السلام نے ڈائریکٹ بیت العزہ سے اس قرآن کو لے کر اللہ کے رسول پر نازل کیا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جبریل امین ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لے کر آتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا یہ کلام فرماتا اور جبریل امین اسے لیتے اور پھر اللہ کے رسول کے قلب پر نازل کرتے تھے. یعنی ڈائریکٹ جبریل امین نے اس کلام کو اللہ کے رسول کے قلب پر نازل کیا. اور ابن عباس کا کہنا ہے کہ چونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو یہ گویا انزلنا ایک ساتھ نازل کرنا تھا. یعنی بیک وقت پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے پورے کمپلیٹ 30 جز جو ہے 114 سورتیں بیت العزہ میں نازل ہو گئیں. اور پھر تنزیل کا لفظ آتا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ان نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ نزلنا تنزیل سے ہے اصل میں، نزل ينزل تنزیل، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. تو شروعات تو ہوئی جیسے سورہ علق کی جو ابتدائی آیات تھی وہ تو نازل ہوئی رمضان میں اور تاقراتوں ہی میں، شب قدر میں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے پھر وہ بڑھتا نازل ہوتا گیا، تو یہ تنزیل کہلاتا ہے، یعنی دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا. تو ابتدا تو شب قدر میں ہوئی اور پھر وہ دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا. اور ایک ساتھ جو قرآن اتارا گیا، یہ صحابہ کا اوپینین ہے، اصل میں ان کا خیال ہے، زیادہ بہتر بات اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، چونکہ ہم کو ملتا ہے اس میں کہ فرشتے سے لے کر اترتے ہیں یا فرشتے سے لے کر اترے معزز فرشتے، لہٰذا بیت العزہ میں یہ قرآن نازل کیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ان راتوں میں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہی اکثر یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ رات اتنی اہم ہے تو کیا کریں، کیا ہم حلوے پوری بنائیں ان راتوں میں. اور کچھ لوگوں نے یہاں پر لیلۃ المبارکہ کو ایکچولی 15 شعبان قرار دے دیا ہے. ایکچولی عبداللہ بن عباس کا اوپینین ہے، عبداللہ بن عباس کا اوپینین ہے کہ وہ 15 شعبان ہے، لیکن وہ بھی اوتھینٹک نیریشن نہیں ہے، کوئی حدیث ہم کو 15 شعبان کے بارے میں نہیں ملتی. ایکچولی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لیلۃ المبارکہ کہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہ یفرق کل امر حکیم، اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے ادھر آگے اگر ہم انا انزلنا کو ہم ملائیں اس سورے سے، تو آپ دیکھیں دونوں میں اصل بات کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اس لیلۃ مبارکہ میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن کو نازل کرنے کی بات کی گئی تو وہ لیلۃ مبارکہ کون سی مبارک رات ہے، وہ وہی شب قدر ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. تو لیلۃ القدر ایکچولی وہ وہی رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو یہاں پر سورہ دخان میں بھی اس سے مراد دراصل لیلۃ القدر ہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر سورہ دخان میں لیلۃ المبارکہ کو اس سے جوڑتے ہیں شب برات سے، 15 شعبان کی رات سے، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. پہلی بات تو 15 شعبان کے تعلق سے کوئی صحیح نریشن ہم کو نہیں ملتا ہے، کوئی حدیث نہیں ملتی ہے، صرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک صرف قول ملتا ہے، وہ بھی حدیث نہیں ہے، اور وہ قول میں بھی ایکچولی وہ ان کا اپنا اوپینین ہے، لیکن کوئی اور صحابی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ اس کو رد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے اور اس کو صحیح نہیں مانا ہے. ہو سکتا ہے عبداللہ بن عباس کے نام پر کسی اور نے یہ بات کہہ دی ہو، تو واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتاب کی بات ہو رہی ہے، پھر ان انزلناہوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر نازل کرنے سے مراد دراصل اس لیلۃ مبارکہ میں اس کو نازل کیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بھی لیلۃ مبارکہ سے مراد دراصل ایکچولی لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے تقدیر، قدر تقدیر قدر سے ہی نکلا ہے. تو اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں شب برات میں، تو ایکچولی شب برات میں کیسے ہوں گے، وہ تو یہ شب قدر میں ہوتے ہیں، کیونکہ قدر ہی تقدیر سے ہے. تو یہ رات میں سب کے فیصلے ہوتے ہیں، واللہ عالم وہ کیا فیصلے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے لوگوں کے رزق کے فیصلے ہوں، ہو سکتا ہے لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے ہوں، ہو سکتا ہے لوگوں کے نیک اعمال کے بارے میں فیصلے ہوں، یا لوگوں کے بخشش کے فیصلے ہوں، جو بھی فیصلے وہ اس رات میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ کتنی قدر و قیمت والی یہ رات ہے، آپ سوچیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کل امر حکیم، حکمت کے ساتھ حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی جو صفت بتائی ہے وہ حکیم ہے، الحکیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے حکم سے ہی حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہ اس یہ فیصلے بھی جو ہے حکیمانہ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی صفت بھی کیا بتائی ہے، حکیم. سورہ پیچھے ہم جو پڑھ چکے ہیں اس میں قرآن کی صفت جو بتائی گئی تھی وہ حکیم ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکمت والے قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حکمت والی کتاب ہے، حکمت والی رات ہے، اور حکمت کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت بھی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی اپنی کتاب کی بھی صفت رکھی ہے، سبحان اللہ. یعنی اس کتاب، یہ کتاب کیسی حکمت والی ہے اور کیسے حکمت والے فیصلے نازل ہوتے ہیں اس رات میں. تو اگر ہم حکمت کو دیکھیں تو حکمت کے معنی یا حکیم کے معنی آپ دیکھیں کہ حکمت، جس کو ہم وزڈم کہتے ہیں، دانائی، کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا. دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے حکم، حکومت سے ہے، یعنی پورا اختیار. اور تیسرا ہے احکام، یعنی چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا یا باربط رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے جو نام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی ان تمام معنوں کو کور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پورا اختیار ہے ہر فیصلہ کرنے کا، وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیسے حکمت والا ہے، کہ اس قرآن کی وجہ سے، یعنی جب جن لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا سمجھا اس پر عمل کیا، تو اس قرآن کی یہ جو حکمت ہے، تو قرآن کا ہر لفظ حکمت سے لبریز ہے، نہ صرف پوری آیات بلکہ ہر لفظ کا استعمال اپنی اس جگہ پہ اپنے معنوں کے اعتبار سے حکمت کا ایک اپنے اندر سمندر لیے ہوئے ہے۔ ایک ہی چیز ہر مقام پر الگ 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 لفظ کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جسے اگر سمجھ لیا جائے تو ہم علم کے ایک ایسے دریا سے سیراب ہو سکتے ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کے اگر ایک ایک لفظ کو آپ دیکھ لیں، اور بہت سارے اسکالرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اگر آپ مفردات القرآن دیکھیں یا مترادفات القرآن دیکھیں، کہ ایک لفظ ایک جگہ جہاں استعمال ہوا ہے وہاں پر وہ کچھ اور معنی دے رہا ہے، اور ایک لفظ دوسری جگہ استعمال ہوا ہے وہاں پر وہ کچھ اور معنی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ ہم نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، تو اس کے لیے جو لفظ آیا ہے اس میں دو یا لکھی جاتی ہے لیکن ایک یا پڑھی نہیں جاتی۔ اس کو چونکہ مصحف عثمانی میں اسی طرح سے لکھوایا گیا تو آج تک اس کو ویسے لکھوایا جاتا ہے۔ تو اسکالرز کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ جو آسمان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہوا ہے اور جو اس کی وسعت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، بیعیدی کا لفظ آتا ہے، بیعید، تو ایکچولی بیعید نہیں پڑھیں گے اس کو، بیعیدی ہی پڑھیں گے کیونکہ وہاں پر ایک یا سائلنٹ ہے۔ تو اس سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ آسمان جس مادے سے بنایا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دے رہا ہے، کیونکہ آسمان بھی جو ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج سائنسدان جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ نئی نئی تحقیقات کرتے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اور یعنی یہ جو دنیا ہے، کائنات ہے، اس سے آگے بھی کچھ اور چیزیں ہیں اور ہم کو وہ محسوس نہیں ہوتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کائنات بڑھتی جا رہی ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ تو واللہ عالم، تو جو دیکھیں قرآن کے جو لفظ ہیں وہ بھی اپنی جگہ بہت زیادہ حکمت سے پر ہیں، یعنی ہر لفظ اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے۔ پھر قرآن حکم ہے، یعنی یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور کیوں اتنی مبارک رات میں نازل کیا، اور اس قرآن کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ قرآن اتنی مبارک رات میں نازل کیا گیا کہ وہ اپنے اندر حکمت کے موتی رکھتا ہے، کیونکہ یہ الحکیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جو ہمارا رب ہے وہ الحکیم ہے، اس نے یہ کتاب نازل کی اور اس میں بھی ہر بات حکمت سے لبریز ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو قرآن حکم ہے، قرآن میں کوئی چیز شبہات پر مبنی نہیں ہے، ہر چیز واضح ہے، کوئی چیز میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا تنہا خالق اور مالک ہے، رب ہے اور علیم ہے، حکیم ہے، اس لیے قرآن میں موجود ہر بات اور حکم پورے اختیار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو شک اور شبہ میں ڈالتی ہو انسان کو، اور اس کا ثانی کوئی اور نہیں لا سکتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ اس قرآن کے جیسا کوئی ایک لفظ ہی بنا لاؤ، لیکن کوئی بنا کر نہیں لا سکا۔ اور پھر اس کے جو احکام ہیں، قرآن کے احکام، جس کے معنی ابھی ہم نے پڑھا کہ چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا یا باربط، تو قرآن کی ہر یعنی جو بھی قرآن میں جو بھی آیات ہے، جو احکامات ہیں، اور جو قرآن کی صورتیں ہیں، ان کا بھی باہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، ملے جلے ہیں آپس میں، قرآن کی صورتیں ایک کا دوسرے کے ساتھ ربط ہے، اور جو احکامات ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے مثال کے طور پر نماز کے لیے کہا گیا، پھر نماز میں ہم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے دوران تم نشہ نہ کیا کرو، کیونکہ تم نماز جب پڑھتے ہو تو تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نماز کا تعلق نشے سے جوڑا گیا، پھر کہ نشہ نہیں ہونا چاہیے نماز میں، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ نشے کو ہی ہم جانتے کہ ممنوع قرار دیا گیا، کہ بالکل ہی شراب حرام کر دی گئی، بند کر دی گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ سب چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اگر ہم ہر حکم پر عمل کریں تو خود بخود، یعنی اگر ہم ایک دو حکم پر بھی عمل کر لیتے تو خود بخود انسان نیکی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کرتا ہے۔ تو یہ قرآن جو نازل کیا گیا اپنے احکام کے لحاظ سے، اپنی حکمتوں کے لحاظ سے، اپنے مضمون کے لحاظ سے، ہر طرح سے محکم ہے۔ اس میں حکمت بھری ہوئی ہے، اس کی ہر آیت میں، اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کی ہر صورت میں حکمت ہے، اور اس کے ہر لفظ میں حکمت ہے، اور اس کی ہر صورت اور ہر آیت ایک دوسرے سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے. یعنی آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اچھا قرآن کی ایک صورت پر تو آپ ایمان لائیں اور قرآن کے ایک حکم کو تو آپ مان لیں، ایمان لائیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں. نہیں، بلکہ سب باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. تو اسی لیے یہ رات اتنی مبارک کی ہوئی، کیونکہ یہ حکمت بھرا قرآن نازل ہوا، اور ہر فیصلہ حکیمانہ فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس رات میں. یعنی جو بھی فیصلے ہوں گے، فیہا یفرقو کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ. تو جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ تمام فیصلے حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ اب اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے نہیں ہیں اس رات میں، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے خیر نہیں مانگتے ہیں، تو پھر یہ جو بات کہی گئی اس حدیث کو اس سے ملائیے آپ، اس آیت سے جو آیت نمبر 4 ہے، وہ 4 نمبر والی آیت سے اگر آپ اس حدیث کو ملائیں کہ جو لیلۃ القدر کی بھلائی سے یا سعادت سے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا، تو پھر آپ سوچیں کہ واقعی میں یہ ہماری اپنی نادانی ہوگی نا کہ ہم اس رات کو ایسے ہی بیکار کاموں میں گزار دیں، یا اس رات کو ہم ایسے ہی بلا وجہ لغویات میں گزار دیں، یا بازاروں میں گزار دیں. یہ رات کا تو تقاضا ہے کہ اس رات کو ہم کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں، اس کی خیر کو، اس کی بھلائیوں کو، اس کے جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں، اس کو ہم کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے دعا کریں، ہم اپنے لیے بخشش کی دعا کریں، ہم اپنے لیے معافی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں معاف فرما دے. اسی لیے جو دعا سکھائی گئی ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے نا کہ جب انہوں نے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ارائیت ان علمت ای لیلتی لیلت القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت سے دعائیں کرنی ہیں، کثرت سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، جس کی بنا پر ہم اس رات کی بھلائیوں کو پا سکیں. اور پھر جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں یہاں پر جو کہا گیا کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم امر من اندینا انا کنا مرسلین، ہم یہ رات میں حکیمانہ فیصلے کرتے ہیں جو ہمارے حکم سے نازل کیے جاتے ہیں، اور ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر آپ نے ہمیں ساری باتیں بتائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات تمام بھلائیوں والی رات ہے، جس میں تمام بھلائیوں کو سمیٹ دیا گیا ہے، جمع کر دیا گیا ہے. پھر ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں پڑھتے ہیں، سورہ قدر میں، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور کثرت سے فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ پوری زمین کہا جاتا ہے کہ فرشتوں سے بھر جاتی ہے. صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو الفاظ آئے ہیں کہ تمام ملائکہ زمین پر آتے ہیں، ایون بارش کے قطروں کے مانند یا ہر کنکر کے مانند فرشتے زمین پر ہوتے ہیں. سوچیں ذرا کہ ہماری زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ارد گرد ہر طرف، اوپر نیچے دائیں بائیں، سب طرف فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کتنی خوش قسمتی ہے نا ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے مہینے میں داخل کیا کہ فرشتے ہمارے ارد گرد نازل ہو رہے ہیں، پوری زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے. آپ سوچیں کتنی وہ بابرکت رات ہوگی کہ فرشتے ہمارے آس پاس ہوں. اگر ابھی ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا جبریل امین آئے ہیں، ابھی ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے ہیں آسمان سے، ہمارا کیا حال ہو بتائیں. ہم کو تو لگتا ہے ہم خوشی سے بے ہوش ہو جائیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارے امیجن میں بھی نہیں آ سکتی بات کہ اچھا فرشتے ہمارے گھر آئے ہیں. لیکن فرشتے آتے ہیں الحمدللہ، واقعی میں فرشتے آتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کہ تمام فرشتے اس رات اترتے ہیں، اور صحیح جو نریشن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کے قطروں کی مانند یا ہر کنکر کی مانند. اور ہم سب جانتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کسی بھی طرح سے پیدا کرنے پر قادر ہے. ہم سب جانتے کہ فرشتے اتنی تعداد میں ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیں نا وہ صحیح حدیث سے جس میں کہا گیا ہے کہ جو بیت معمور ہے اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں عبادت کے لیے، لیکن کبھی کوئی فرشتوں کی دوبارہ قیامت تک ٹرن نہیں آئے گا، باری نہیں آئے گی اتنی کثرت سے فرشتے ہیں، سوچے ذرا کب سے دنیا بنی ہے، اور دنیا بننے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں، بیت معمور وغیرہ ہو سکتا ہے وہ جو بیت معمور ہو، ہم یہ بیت اللہ سے بھی پہلے تعمیر بنا ہو، تو کب سے سمجھے فرشتے وہاں پر جا رہے ہوں اور کب سے عبادت کر رہے ہوں، اور قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی تو کتنی تعداد میں فرشتے ہوں گے؟ تو جو بارش کے قطروں کی مانند کہا گیا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے. اور مجاہد کہتے ہیں کہ ایکچولی جتنے جو آپ امیجن کریں کہ کتنے راکس، کتنے پہاڑ ہیں دنیا میں، اور کتنی کنکریاں ہوں گی پوری دنیا میں، اور دنیا ہی نہیں پوری کائنات میں سوچیں آپ، تو اتنی تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو ہم تصور کریں ذرا کہ کتنے فرشتے ہوں گے، کہ اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ رات کتنی بابرکت رات ہوں گی. اور یہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ ہم کیا ہم پڑھتے ہیں احادیث میں اور بہت ساری دوسری جو کتابوں میں، ہم احادیث کی کتابوں میں ہم فرشتوں کے بارے میں جو پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ حفت ہم الملائکہ و غشیت ہم الرحمہ، کہ ملائکہ اس گھر کو گھیر لیتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہو، پھر فرشتے وہاں نازل ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ جس جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو تو وہاں پر ہی فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے. اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں. صحیح حدیث ہے یہ. تو فرشتے ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ڈھونڈتے ہیں اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو، پھر جیسے ان کو کوئی گھر ایسا نظر آتا ہے جہاں پر استغفار ہو رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، تو فرشتے ان مجلسوں کو، ان محفلوں کو، ان گھروں کو گھیر لیتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اب ہمارے گھروں میں سے کون سے گھر ایسے ہیں، اور پھر یہ رات، دراصل یہ رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے. تو اب جب فرشتے گھیر لیتے ہیں اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور زمین پر ایک دل دھرنے کی بھی جگہ باقی نہیں رہتی، اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تب آپ سوچیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کہ کیا ہم اپنے گھروں کو وہ گھر نہ بنائیں جہاں پر عبادت ہوتی ہو، جہاں پر ذکر و اذکار ہوتا ہو، جہاں پر استغفار کیا جاتا ہو، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہو؟ تب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کچھ پلان بنائیں. اب جیسے یہ بھی شب قدر آنے والی، الحمدللہ ابھی ہمارے پاس 5 دن ہیں، ہم ان 5 دنوں میں جو پلان بنا سکتے ہیں پلان بنائیں. ہر کوئی اپنے ذہن سے سوچے کہ ہم کس طرح سے یہ راتوں کو ہمارے لیے مزید بابرکت بنا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کی سعادت سے فائدہ اٹھانے والے بنیں، ہم اس سے محروم نہ رہیں. کیا ہم پلاننگ کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تمام گھر والے، جیسے جب ہم افطار کے لیے بیٹھیں، چونکہ جب ہی سے یہ رات کا آغاز ہو جائے گا، تو کوشش کریں کہ دعا کریں. پھر دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سب اپنی اپنی پرسنل دعا کریں، اور دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی گھر کا ایک فرد دعا کرے اور باقی سب لوگ اس کو سنتے رہیں. جو قرآنی دعائیں ہیں وہ قرآنی دعاؤں کو ہم پڑھتے رہیں، کیونکہ وہ انبیاء کرام کی دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ بہت ہی بابرکت دعائیں ہو جائیں گی، سمجھے. تو ہم قرآنی دعاؤں کو پڑھتے رہیں بار بار. پھر مغرب کوشش کریں کہ یہ جو آخری کے 10 دن ہیں، ہم سارا جو کھانا بنانا ہے اپنا، چاہے وہ سحری کا انتظام ہو یا افطار کا انتظام ہو یا جو بھی انتظامات ہو کھانے وغیرہ کے، یا رات کا کھانا ہو، وہ سب ہم دن ہی میں بنا لیں. دن میں سارے کام کر کے ہم اپنا فارغ ہو جائیں تاکہ مغرب سے لے کر دوسرے دن فجر تک ہم اپنے آپ کو فری رکھیں. ایون چلیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کی مجبوری اور کسی کو شاپنگ کرنا ہو تو 4 بجے بھی شاپس کھلی رہتی ہیں. اگر اتنی ہی کوئی مجبوری ہے تو 4 بجے چلے جائیں، لیکن ان راتوں کو ہم عبادت کے لیے مخصوص کر لیں تاکہ یہ رات کی سعادت سے ہم محروم نہ رہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کتنا دل ایک طرح سے دکھتا ہے اور ایک دل کو دھکا لگتا ہے یہ بات پڑھ کر کے، اچھا جو بدنصیب ہے وہی لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم کیا جاتا ہے. استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم وہ بدنصیبوں میں سے ہوں، بلکہ اللہ کرے کہ ہم وہ سعادت والے لوگوں میں سے ہو جن کو وہ سعادت نصیب ہو، جن کو یہ رات نصیب ہوتی ہے، اور ہم اس سے محروم رہنے والے نہ بنیں. شب قدر کی جو بھلائی ہے، جو سعادت ہے، اللہ کرے کہ وہ ہمیں حاصل ہو، ہم اس سے محروم ہونے والے نہ بنیں. کتنی دکھ کی بات ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتوں والی رات ہمارے لیے بھیجی اور ہم اس سے محروم رہ جائیں. پھر اب دیکھیں کہ جب ہم وہ حدیث ہم پڑھتے ہیں جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ واحد خاتون تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ جن کی کیا اسپیشیلٹی تھی، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، کسی کو یاد ہو تو بتائیے، پھر ورنہ ذکر کرتے ہیں. آج انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہے، شاید اسی وجہ سے سب کو تکلیف ہو رہی ہے، خود ہمارے پاس بھی انٹرنیٹ اتنا اچھا نہیں ہے. جی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کیا خاص بات تھی، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ جی نہیں، کچھ اور بات ہے. جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا تھا، جبریل امین آئے تھے اور جبریل امین نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، دیکھیے وہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ پیالہ ہے اور اس میں کچھ گریوی ہے، آپ انہیں سلام کہیے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں سلام کہیے اور میری طرف سے بھی ان کو سلام کہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کتنا بڑا آنر ہے. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے جبریل امین آئے تھے، ان کو سلام کہا تھا اور اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچایا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی جبریل امین آئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب آئے ہوں گے تو سلام ہی کیا ہوں گا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ سورہ قدر آپ دیکھ لیں، پیچھے جو سلائڈس گزری ہیں، تو سورہ قدر اگر آپ پورا پڑھیں، خود آپ اس کو ریپیٹ کریں، الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک کو سورہ قدر یاد ہے. شام سے لے کر صبح تک، طلوع فجر تک، یہ رات کیا ہے؟ سلامتی والی رات ہے. یعنی اس میں فرشتے اترتے ہیں سلامتی لے کر. تو آپ دیکھیں کہ اس میں تو ہر ایک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سب کے لیے سلامتی ہے اس میں، یعنی تمام انسانوں کے لیے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کے تو اسپیشل جبریل علیہ السلام آئے تھے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے رات سے لے کر، شام سے لے کر صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے. اور فرشتے کس لیے نازل ہوئے ہیں؟ سلامتی لے کر نازل ہوئے ہیں سب کے لیے. یعنی اگر جو بھی دعائیں کرتا ہے اپنے لیے، تو اس کے لیے پھر سلامتی ہی سلامتی ہے. تو ہم بھی اس سلامتی کے مستحق ہو سکتے ہیں، اس سلام کے مستحق ہو سکتے ہیں. کیونکہ سلام کا مطلب ہی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا یہ میسج ہے کہ اچھا، جو بھی اس رات میں عبادت کرے گا، جو بھی اس رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے گا، معافی مانگے گا، تو اس کے لیے پھر سلامتی ہوگی، اس کو بخش دیا جائے گا. جی، امن. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. امام شابی کہتے ہیں کہ جن گھروں میں بھی عبادت کی جاتی ہو، تو چونکہ فرشتے عبادت کو پسند کرتے ہیں، لہذا وہ ایسے گھر ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں پر عبادت ہو رہی ہو، وہ ایسے گھر ڈھونڈتے ہیں جہاں پر ذکر و اذکار ہو رہا ہو، وہ ایسے گھر ڈھونڈتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے، جو بھی اسکالرس کا، جتنے بھی اسکالرس ہیں جنہوں نے شب قدر کے بارے میں کہا ہے، وہ تمام اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ عبادتوں میں دیکھا جائے تو نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، دعا ہے، استغفار ہے، اور پھر چاہے نماز میں آپ تلاوت کریں یا ویسے ہی آپ تلاوت کریں، یہ تمام چیزیں ہیں. تو ہم یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں کہ یا تو آپ تلاوت کریں، تھوڑی دیر تلاوت کر لیں، کچھ دیر نفل نمازیں پڑھ لیں، کچھ دیر ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی جو تسبیحات ہیں، جو ہم کو اللہ کے رسول نے ذکر کے کلمات سکھائے ہیں، وہ ذکر کے کلمات ہم اپنی زبان سے ادا کریں، اور پھر دعا ہے، استغفار ہے، دعا ہے. دعا میں جو چاہے پھر ہم مانگ سکتے ہیں، ہم اپنی گناہوں کی بخشش بھی کروا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اور پھر ساتھ میں دوسری دعائیں بھی کر سکتے ہیں. جو بھی ہماری حاجت ہے، ہم وہ ان حاجتوں کو مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو بیان کریں. پھر یہ کون سی رات ہے، تو اس کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے. اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دیا تھا، لیکن بھلا دیا گیا، جیسے کہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، پھر 20 تاریخ کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے نکلے اور ہمیں خطبہ دیا. آپ نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن بھلا دی گئی. یہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں خود بھول گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. میں نے یہ بھی دیکھا ہے، یعنی خواب میں، کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھے. خیر، ہم نے پھر اعتکاف کیا، اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی. پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے. کیچڑ مطلب یعنی مٹی جو ہے وہ بھیگ گئی تھی، جو جیسے ہم نے کل ہی ڈسکس کیا تھا کہ جو مسجد نبوی کی زمین تھی، جو فرش تھا، وہ کنکریاں تھیں، وہاں پر مٹی اور کنکریاں ڈال دی گئی تھیں، اور جب اس کے اوپر بارش کے قطرے گرتے یا بارش کا پانی گرتا تو مٹی گیلی ہو جاتی تھی. تو یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر وہ گیلی مٹی کے نشان دیکھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ جو نشانی بتائی گئی ہے لیلۃ القدر کی وہ ہے کہ بارش کا ہونا، لیکن واللہ علم یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کچھ یہ حدیث کی بنا پر کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر ہوتی ہے، اس رات بارش برسنے کا امکان ہوتا ہے، یہ بارش برستی ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ لیلۃ القدر ہو، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کیا ہے، کرنے کے لیے کہا ہے۔ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری تاریخوں پر متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے اس کی تلاش ہو وہ اسی ہفتے کے آخری تاک راتوں میں تلاش کرے، یعنی جو آخری کے 10 دن ہیں اس میں تلاش کرے، 21 کو، 23 کو، 25، 27 اور 29، 29th اس کو تلاش کرے۔ تو یعنی یہاں پر کہیں پر بھی کہیں ہمیں کنفرم کر کے نہیں بتایا گیا کہ 27th والی نائٹ ہے وہ، صرف چند اسکالرس کا یا کچھ صحابہ کا اپنا خود کا اوپینین ہے وہ کہ وہ ہو سکتا ہے 27th شب ہو، لیکن اللہ کے رسول سے کوئی حدیث ہمیں، ابھی جو بھی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی ہیں سب بخاری کی حدیث تھیں، صحیح بخاری کی، تو لہٰذا کہیں پر بھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ وہ 27th شب ہے یا وہ 25th شب ہے۔ ہاں لیکن یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اس کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ جیسے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ پھر جو عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آخری عشرہ ہوتا تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے، یعنی یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی جو آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ متحرک ہو جاتے، بہت زیادہ تیز ہو جاتے عبادت میں، بہت کوشش اور جد و جہد کرتے تھے، باقی کے دوسرے دنوں میں نہیں ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آخری کے 10 دن ہوں گے ہم کو اس میں عبادت میں مزید آگے بڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی کمر کس لیتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ پھر ایک اور ترمذی کی حدیث ہے اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کا قیام یعنی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں جبریل علیہ السلام ہر رات آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ سبحان اللہ، یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا آنر تھا نا، یعنی یہ رات کیوں اتنی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات میں اتنی اہم اور اتنی مبارک کتاب کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا کسے؟ فرشتوں میں بھی فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو۔ پھر کس کے اوپر نازل کیا گیا؟ سب سے بیسٹ پرسن، افضل الانبیاء اور افضل البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر۔ پھر جگہ کون سی تھی اور شہر کون سا تھا؟ سب سے بہترین شہر، تمام شہروں میں سب سے زیادہ مبارک شہر مکہ میں اس کو نازل کیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سارے مبارک کام ہوئے اس رات میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ رات کتنی مبارک ہوئی۔ اور اگر یہ رات مبارک جو رات ہے اگر ہم اس کو ایسے ہی شاپنگ کے چکر میں گزار دیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہو زمین پر، اور ہم بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ یہ سعادت حاصل کرنا ہو یا سعادت سے محرومی ہوئی، کیا ہوا یہ؟ ہمارے یہاں پر رمضان کا مطلب اور رمضان کا مقصد سمجھا جاتا ہے کہ عید، یعنی عید کی تیاریوں میں ہم اتنے زیادہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہم لوگ کریزی ہو گئے ہوں، یعنی ہماری زندگی کا مقصد سوائے عید کے علاوہ ایسے لگتا ہے گویا کچھ اور ہے ہی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے عید ہمیں گزارنی ہے, لیکن عید رمضان کا مقصد تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے دو ہی تہوار ہیں, ایک عید الفطر ایک عید الاضحیٰ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید گزارنے کا طریقہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے گزارتے تھے کہ آپ اس دن اچھا لباس پہنتے, خوشبو لگاتے, تکبیر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے عیدگاہ جاتے, اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے عیدگاہ سے واپس آتے. عیدگاہ میں بھی کیا ہوتا تھا, خطبہ ہوتا جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوتی, نماز ہوتی تھی, اور پھر واپس گھر کی طرف تشریف لاتے. پھر آنے کے بعد کوئی لہو و لعب کوئی اس طرح کے کام نہ صحابہ اکرام نے کیا نہ کسی اور نے بعد کے دور میں کیا. لیکن آج ہم نے عید کو ایک لغویات اور لہو و لعب کا ذریعہ بنا لیا ہے. یا تو بالکل عید مناتے ہی نہیں ہے, رات بھر جاگتے رہیں گے اور عید کے دن سوتے پڑے رہیں گے, اور یا تو پھر عید کے لیے تیاری تو اتنی کی تھی کہ عید کی تیاری کے لیے پچھلے پورے 30 دن لگا دیے رمضان کے, عید کے کپڑوں کے لیے, عید کی شاپنگ, عید کی جیولری اور ساری چیزیں, اور پھر عید کے دن سوتے پڑے رہیں گے, اور خود ہی ہم اپنی زبانوں سے کہتے کہ اچھا عید کا دن تو بہت ہی بور گزرا, جبکہ یہی تہوار کو ہم کو منانے کے لیے کہا گیا ہے. تو دو ایکسٹریم ہے ہماری, ہم کیوں سو کر گزارتے ہیں عید کا دن, نہیں سو کر گزارنا چاہیے, خوشی منائیں, ایک دوسرے سے ملے جلیں, ایک دوسرے کو تحائف دیں, ایک دوسرے کے گھر جائیں عید کے دن, تاکہ ہم کو معلوم ہے کہ واقعی یہ مسلمانوں کا عید کا دن ہے, مسلمانوں کا تہوار ہے. اور پھر یہ ہم کو خوشی منانی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ 30 روزے دیے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دیے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دی ہوگی, لہٰذا اس میں ہم خوشی منائیں. تو ہماری وہ خوشی بھی کیسی رہے گی, ظاہر سی بات ہے گناہوں کی بخشش پر انسان مزید گناہ تو نہیں کرے گا نا, بلکہ مزید نیکیاں کرے گا کہ چلو الحمدللہ میرا پچھلا پرانا ریکارڈ کلیئر ہو گیا, اب میں اس میں کوئی نیا خدا نخواستہ کوئی بری چیز میں ڈالنا نہیں چاہوں گا. تو عید گزارے, عید کی خوشیاں منائیں, لیکن عید کی خوشیوں کے لیے ہم شب قدر سے محروم نہ ہو جائیں. اور چونکہ ہم کو یہ رمضان سے حاصل کیا کرنا ہے, تقوی حاصل کرنا ہے نا یہ رمضان سے, تو تقوی حاصل کرنے والے لوگ اس طرح سے لہو و لعب میں اپنی زندگی نہیں گزارتے. آپ دیکھیں کہ آج ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے, ہمارے بازار بھرے پڑے رہتے ہیں, سال بھر بازار خالی رہیں گے 11 مہینے, لیکن رمضان کے آخری عشرے میں, رمضان کے مہینے میں بازار ہمارے بھرے پڑے رہیں گے. ہماری جو افطار پارٹیز ہیں, یہ جو دعوتیں ہیں, ان سب کو بھی آخری عشرے میں بالکل ختم کر دیجئے. کوشش کریں کہ آخری عشرے میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز آپ کی نہ ہوں, کیونکہ آپ کو عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے, اس کے لیے آپ کو طاقت چاہیے, اس کے لیے آپ کو ہمت چاہیے, اس کے لیے وقت چاہیے. تو پھر اس کے لیے آپ پہلے سے تیاری کریں کہ آخری عشرے میں جتنی بھی چیزیں تو بنانی ہوں اچھی, ساری پہلے 20 دن میں بنا لیں. آخری عشرے میں سادگی سے آپ اپنا کام کریں تاکہ اچھے سے عبادت کر سکیں, کیونکہ آپ دیکھیں نا کتنا بڑا, آپ دیکھیں کتنا بڑا اجر بتایا گیا کہ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں گے, آپ افطار کے وقت سے شروع کریں گے اپنی عبادت کو, ذکر و اذکار کریں گے, دعائیں کریں گے, اور فجر تک. افطار اور سحری کے وقت بھی, ایون اگر آپ ساتھ میں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں افطار کرتے ہوئے یا سحری کرتے ہوئے, تو اس وقت بھی آپ اچھی اچھی باتیں کریں, یا ورنہ پھر خاموش رہیں, یا پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شب قدر کو مس کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ بیکار باتوں میں بیٹھ کر. تو ہم کو بیکار باتوں میں بیٹھ کر اس شب قدر کو ضائع نہیں کرنا ہے, بلکہ ایسے اوقات میں بھی ہم کو ذکر و اذکار کرتے رہنا ہے, اور پھر ہم کو طاق راتوں میں ہی نہیں جاگنا ہے, بلکہ آخری کا پورا عشرہ ہم کو یہ راتوں میں عبادت کرتے ہوئے گزارنا ہے. پھر ہم دعا کون سی کریں گے, ایک تو یہ جو دعا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو ہم کو بتائی, جو اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھی تھی, پھر اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہم کر سکتے ہیں وہ ساری دعائیں ہم کریں. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو نہیں پڑھ سکتے, ہمیں پڑھنا نہیں ہے, حالت حیض میں ہے. آپ دیکھیں صرف نماز نہیں پڑھ سکتے, باقی ساری عبادت تو کر سکتے ہیں نا. ایون تلاوت قرآن بھی کی جا سکتی ہے, آپ دور قرآن رکھ کر بیٹھے, قرآن کو دیکھ کر ہم پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ابن باز کا فتویٰ ہے, انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی نہ پڑھنے والی کہیں کوئی دلیل ہم کو ملتی نہیں ہے. تو اتنی بڑی رات ہے جس میں قرآن خود نازل ہوا ہے, تو اس رات کی بھلائی سے بھلا ہم کیوں محروم رہیں؟ صرف حیض کو بہانہ بنا کر تو ہم محروم نہیں رہ سکتے. تو ذکر و اذکار کریں, دعائیں کریں کثرت سے, استغفار کریں, تلاوت کریں, یا تلاوت سنیں, یا کسی کو سنوائیں. جس کو جتنا حفظ ہے اتنا پڑھ سکتے ہیں ہم اتنا پڑھیں. 30واں پارا تو اکثر لوگوں کو حفظ ہوتا ہی ہے الحمدللہ, تو وہ صورتیں پڑھتے جائیں بار بار. تو اس رات کو اپنے آپ کو اس رات سے محروم نہ کریں. اور پھر آپ سوچیں کہ یہ رات جو ہے پورے فرشتے یہاں پر نازل ہوتے ہیں, تمام فرشتے, انہی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے کہ زمین پر تل دھرنے کے برابر جگہ نہیں ہوتی. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ اتنا بڑا آنر جو ہم کو ملا ہے کہ زمین کو فرشتوں سے بھر دیا گیا ہے, تو اس وقت ہم چاہیں گے کہ وہ فرشتے ہمارے گھروں کی طرف متوجہ ہوں. تو پھر اس کے لیے ہم کو اپنے گھروں کو کیسے بنانا پڑے گا, کیسے ہوں گے ہمارے گھر, کیا کرنا پڑے گا ہمارے گھروں میں ہم کو تاکہ فرشتے ہمارے گھروں کی طرف لپکیں. جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو اور پھر اس کو گھیر لیتے ہیں. جی عبادت, ذکر و اذکار ہم کو کرنا ہوگا. عبادت میں کوئی بھی بریک ہم کو نہیں لینا ہوگا. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے عبادت کرتے اور عبادت میں آپ بریک نہیں لیتے تھے. ایون کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ انہوں نے وہ صحابی اپنے غلام جو ان کے غلام تھے نافع, انہوں نے نافع کو وہ جگہ بتائی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں یا تو اعتکاف کرتے تھے یا عبادت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ اللہ کے رسول بیٹھے رہتے تھے اور اس جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھوڑتے نہیں تھے سوائے رفع حاجت کے لیے. ایون اگر آپ کو کنگھی بھی کروانا ہوتی تو آپ سر اندر کر دیتے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی کنگھی کر دیا کرتی تھی, لیکن آپ اس جگہ سے اٹھ کر نہیں جاتے تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ایون جس سال اللہ کے رسول نے اعتکاف نہیں بھی کیا, یعنی ایک رمضان ایسا گزرا کہ اللہ کے رسول نے اعتکاف نہیں کیا, آپ نے اعتکاف کے لیے اپنا جو ہے جگہ مخصوص کی, تو ایک جو آپ کی بیوی تھی انہوں نے وہاں پر مسجد کے بازو یا مسجد میں ہی مسجد کے باہر خیمہ لگایا. ان کا دیکھا دیکھی دوسری بیوی نے خیمہ لگایا اور ان کا دیکھا دیکھی پھر تیسری اور پھر چوتھی, اس طرح سے چاروں پانچوں بیویوں نے آپ کی خیمہ لگا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ دراصل ایکچولی یہ کمپٹیشن میں خیمہ لگا رہے ہیں اور آپ خود وہاں سے اعتکاف کے لیے اٹھ کر آپ نے اعتکاف نہیں کیا اس سال. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب دیکھو اگر یہ اللہ کے لیے انہوں نے کیا ہے اعتکاف کے لیے خیمے لگائے ہیں تو پھر یہ اب ضرور خیمے لگائے رکھیں گے, اٹھیں گے نہیں یہاں سے. یعنی آپ نے امہات المومنین کے لیے بات فرمائی. تو بہرحال اس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تھا, پھر اس کے اگلے سال آپ نے 20 دن کے لیے اعتکاف کیا. تو جس سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اس سال بھی جب آپ بیٹھے تھے مسجد میں جہاں عبادت کے لیے بیٹھتے تھے اسی جگہ کو مخصوص کر لیا تھا اپنے لیے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ہلتے بھی نہیں تھے اور نہ ہی عبادت میں بریک لیتے تھے آپ, یا تو ذکر و اذکار کرتے یا تلاوت کرتے یا نماز پڑھتے اور وہی جگہ پڑھتے تھے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم کیا کریں کہ اپنی ایک جگہ بنا لیں. ایون اگر ہم نے اعتکاف نہیں بھی کیا ہے تب بھی ہم اپنی کوئی ایک جگہ مخصوص کر لیں کہ اسی جگہ ہم عبادت کریں گے, اسی جگہ ذکر و اذکار کے لیے بیٹھیں گے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کا یہ اجر و ثواب دے دے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت زیادہ ہیں, ہم لوگ ہی تنگ دل اور تھوڑے دلے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عطا کرنا چاہے تو بے حد و حساب اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے, سبحان اللہ. تو ہم عبادت کے لیے کوئی ایک جگہ کو مخصوص کر لیں اپنے گھر میں تاکہ ہم اللہ کے رسول کی اس سنت کو بھی پورا کر سکیں کہ جس سال اللہ کے رسول اعتکاف میں نہیں بیٹھے تھے اس کے باوجود بھی آپ نے مسجد میں ایک جگہ اپنی مخصوص کر لی تھی اور آپ وہیں پر عبادت کرتے تھے اور وہیں نماز پڑھتے تھے, سبحان اللہ. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو شب قدر کے تعلق سے تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی سعادت سے نوازے اور ہم شب قدر کو حاصل کرنے والے بنیں. اللہ کرے کہ جو بھی کچھ ہم عبادتیں اور جو اذکار ذکر کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اور اللہ کرے کہ ہم اس سے کبھی محروم نہ رہیں. اور جتنی بھی رمضان اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام رمضان میں ہمیں شب قدر کی سعادت سے نوازتا رہے انشاءاللہ, آمین. اور اللہ کرے کہ ہم جو بھی عبادتیں کریں اور جو بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے اور آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے کہ ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہوں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.